ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی مسرت کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. یہ نام بڑا پسند آیا، منہج سلف صالحین. یہ نام اور منہج تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے. اس تناظر میں اس پروگرام کا یہ نام انشاءاللہ سلف صالحین کے منہج کے احیاء میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سلفی منہج کے پاسدار بنیں اور صحیح معنی میں اس کی پابندی کریں اور اس کے محافظ بنیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سلف صالحین کا مقلد یا پیروکار ہے، بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والا ہے سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں. اس اتباع میں وہ شطر بے مہار نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، مگر قرآن و حدیث ان کے منہج سے اور ان کے عقیدہ و عمل سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اور سب سے صحیح منہج وہی ہے جس میں کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کے فہم کی اساس پر ہو اور ایک انسان ایسا آزاد منش نہ بن جائے کہ وہ کتاب و سنت کا نام تو لے مگر کتاب و سنت کو اور کتاب و سنت کی ادلہ کو اپنی منمانی تاویلوں کے شکنجے میں کسے اور اپنے فہم کا لبادہ پہنانے کی کوشش کرے. منہج سلف صالحین میں سب سے پہلے جس فرقے نے قدغن لگانے کی کوشش کی وہ خوارج, اور خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقولون بقول خیر البشر, وہ باتیں کریں گے سب سے بہترین کلام کی اور سب سے بہترین دلیل کی, یعنی قرآن پاک کی. ان کی زبانوں پر گاہے بگاہے اور لمحہ بلمحہ قرآنی آیتیں ہوں گی, اور ان کی باتیں بظاہر بڑی پرکشش محسوس ہوں گی لیکن فہم صحیح نہ ہونے کی بنا پر ان کا سارا معاملہ ردی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ وَهُوَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ, وہ سمجھیں گے کہ یہ دلائل ہمارے لیے ہمارے حق میں ہیں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ, حالانکہ وہ سب کا سب ان کے خلاف ہوگا. جیسے ان الحکم الا للہ, انہوں نے تحکیم کے حوالے سے اس آیت سے استدلال کیا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے مقابل تحکیم پر راضی ہو گئے ہیں, حالانکہ حکم تو اللہ کا ہے. جناب علی بن ابی طالب نے جب ان کے اس استدلال کے بارے میں سنا تو فرمایا کہ کلمۃ حق اريد بها الباطل, یہ کلمہ حق ہے, قرآن کی آیت ہے, مگر تمہارا معنی باطل, تمہاری مراد باطل. امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے فہم کے حوالے سے بڑی نفیس بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ نؤمن باللہ وما جاء من اللہ على مراد اللہ ونؤمن برسول اللہ وما جاء عن رسول اللہ على مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق, اپنی مرضی کا فہم نہیں, اپنی احوا اور منشا کا علم نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق, اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. یہ نہیں کہ نام تو حدیث کا ہے مگر معنی اور فہم ذاتی ہے. اس شخص نے صرف الفاظ کا سہارا لیا, منطوق کا مفہوم اس کا اپنا ہے, یہ تو قابل قبول نہیں. تو منہج منہج سلف صالحین بہت ہی عمدہ اصطلاح ہے, اور ہمیں اپنے سلفی ہونے پر فخر ہے, کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ سلفی کتاب و سنت کا پیروکار ہوتا ہے سلف صالحین کے فہم کے مطابق. سلف صالحین سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کی تعبیر مختلف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے مراد صحابہ کا دور ہے, دوسری رائے یہ کہ سلف صالحین سے مراد صحابہ اور تابعین دونوں کا دور ہے, اور تیسری رائے یہ ہے کہ سلف صالحین سے مراد صحابہ تابعین
اور تبع تابعین کا دور، تینوں دور. اور یہ تیسرا قول زیادہ معتبر، کیونکہ اس قول کو نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کی تائید حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں آپ بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں. اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کے بعد آئے گا، یہ تابعین. اس کے بعد وہ زمانہ جو تابعین کے بعد آئے گا، یہ تبع تابعین، اتباع تابعین. اور تینوں ادوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا ہے، بہترین قرار دیا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتنے ہوں گے، جہالتیں ہوں گی. تو یہ تینوں ادوار، ان میں خیر ہر اہل علم سے مالا مال. میں اس آپ کے عنوان کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ منہج سلف صالحین جو ہے وہ دو چیزوں میں مرکوز ہے. ایک علم نافع اور دوسرا عمل صالح. کہ ہر شخص، وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی توجہ مرکوز ہو علم نافع کے حصول پر. اور علم نافع، علم نافع تبھی بنتا ہے جب اس پر عمل بھی ہوگا، تب وہ نافع بنے گا، مگر نہ وہ نقصان دہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا. اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، یا اللہ میں تجھ سے سوال، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، اور ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو. جس کا معنی علم نافع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ مقرون ہے. جس علم میں خالق کائنات کی خشیت حاصل نہ ہو، اس کا خوف حاصل نہ ہو، وہ علم علم نافع نہیں بن سکتا. لہذا منہج سلف صالحین کے احیاء کے تعلق سے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کی توجہ ان دو نقطوں پر مرکوز ہے، علم نافع کا حصول اور اس علم کے مطابق عمل. اس علم کے مطابق عمل، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا سارا نظام ایک امتحان بنا دیا ہے، اور امتحان کا نقطہ بھی ایک ہی ہے کہ احسن عمل کون لاتا ہے. بس یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. اور جب یہ زندگی ختم ہوگی تو آگے کا معاملہ انہی دو چیزوں کی بہتری پر قائم ہے. لہذا علم نافع اور عمل صالح پر ہم سب کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے. علم نافع اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے، اور عمل صالح اس علم کے عین مطابق عمل کرنا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی عبارتیں ان کی کتابوں میں جا بجا موجود ہیں، الفوائد میں یہ بات موجود ہے کہ ایک انسان کی تکمیل دو چیزوں کے ساتھ. اس وقت تک انسان ناقص ہے جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ انسان مکمل ہے، کامل ہے. اس کی انسانیت کی تکمیل ان دو امور کے ساتھ، دو قوتوں کے ساتھ، ایک قوت علمیہ اور دوسری قوت عملیہ، علمی قوت اور عملی قوت، ان دو قوتوں کے ساتھ انسان کی تکمیل. گویا یہ منہج سلف صالحین. پھر وہ بتاتے ہیں کہ علمی قوت کیا ہے. علمی قوت ایک ایسی قوت ہے جو باہر سے آتی ہے، خارج سے، وہ اندر پیدا نہیں ہوتی، باہر سے آتی ہے اور باہر سے آ کر انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. یہ علمی قوت باہر سے آتی اور انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے، دل کو معطر کرتی ہے، دل کو منور کرتی ہے اور دل کو خشیت الہی سے بھر دیتی. علمی قوت اندر پیدا نہیں ہوتی، جو علم اندر پیدا ہوتا ہے وہ خواہشات کا علم ہے، احوائے نفس کا علم ہے، ذاتی آراء کا علم ہے. وہ علم مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. علمی قوت باہر سے آتی ہے. باہر بھی بہت سے لوگ ہیں علم تقسیم کرنے والے، کسی کا علم بدعت پر قائم ہے، کسی کا علم شرک پر قائم ہے، کسی کا علم کفر پر قائم ہے. جی ہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم کے نام پر کفر بانٹ رہے ہیں، جیسے سحر کا علم ہے، جادو کا علم ہے، اور آج ہر گھر میں تقریباً سحر کا اثر ہے اور بہت سے بہروپیے اپنی دکانیں لگائے بیٹھے ہیں، اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صورتیں، مگر ان کے اس علم و عمل کا جو ساری بنیاد ہے وہ کفر اور سحر اور جادو پر قائم. وہ بھی علم ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دم کریں گے اور دم کرتے کرتے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے. پیارے پیغمبر نے دم کیا، کبھی یہ پوچھا؟ یہ جادو ہے، یہ شخص جادوگر ہے. آپ کو کوئی دوائی دیں گے، اس کو پانی میں ڈالو اور دیکھو اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم عمل کریں گے پہلے ایک مرغی پر اور اس کا اثر اس مرغی پر ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ سب لوگ جادوگر ہیں. تو اس علم کو لوگ علم کہتے ہیں، حالانکہ سحر کفر کا نام ہے. تو خارج میں بہت سے علوم ہیں، مگر ان میں سے بیشتر علوم یا شرکیہ ہیں، یا بدعت پر قائم ہیں، یا کفر پر قائم ہیں، یا خلاف کتاب و سنت ہیں. خارج میں صرف ایک علم معتبر ہے اور وہ علم وحی الہی کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم. یہ باہر سے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی دو چیزوں کا نام ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ. اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حدیث اتاری، یہ دو چیزیں خالق کائنات کی وحی ہیں. اور باہر کچھ لوگ موجود ہیں، علماء ربانیین، جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے انہی دو علوم سے منور فرمایا. ان کی جستجو ہو، ان کی طلب اور تلاش ہو، ان کا قصد ہو اور ان سے یہ علم حاصل کیا جائے. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. سفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ لو کان الفقیح علی رأس جبل لکان هو الجماع. ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو سب پر یہ فرض ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں، اس سے ملاقات کریں اور اس سے علم حاصل کریں. طالب علم بھی اس کے پاس جائیں، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس کی منفعت آپ کی آخرت سے متعلق ہے. اگر کوئی دنیا کا علم ہوتا, دنیا کی منفعت ہوتی, تو ہم قطعاً یہ تکلف کو آرام نہ کرتے کہ پہاڑ پر چڑھیں. لیکن اس علم کا تعلق ہماری اصلاح معاد کے ساتھ ہے. اس علم کے بدلے اور عمل کے بدلے اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل ہوتی ہے. تو اس کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا تو کیا, اس سے بھی بڑے بڑے سفر اور طویل رحلات ہو سکتے ہیں, مشقتیں برداشت کی جا سکتی ہیں. تبھی تو سلف صالحین طلب حدیث کے لیے, طلب علم کے لیے لمبے سفر کیا کرتے تھے, طویل سفر, طویل سفر. ابن العربی اپنے شاگردوں کو ایک صحیفہ دکھایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس صحیفے کو پانے کے لیے میں نے 70 مرحلے پیدل سفر کیا. اتنا طویل سفر. امام ابو حاتم الرازی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طلب حدیث کے لیے 3000 میل پیدل سفر کیا. کسی شاگرد نے پوچھا کہ 3000 میل کے بعد آپ نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا؟ فرمایا کہ نہیں, شمار کرنا چھوڑ دیا. سفر میرے جاری رہے, قائم رہے, لیکن شمار کرنا چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ہماری آخرت کی اصلاح کی اساس ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاں جانا پڑے سفر کر کے جانا ضروری ہے. بقی ابن مخلد دیار اندلس کے محدث فرمایا کرتے تھے کہ طلب حدیث کے لیے میں نے 3 بر اعظموں کا سفر کیا. 3 بر اعظم, 3 ملک نہیں, دنیا میں چند ایک ہی بر اعظم ہے. طلب حدیث کے لیے میں یورپ گیا, طلب حدیث کے لیے میں افریقہ گیا, طلب حدیث کے لیے میں ایشیا گیا. 3 بر اعظم. آج ہوائی جہازوں کا دور ہے, کوئی گیا ہے 3 بر اعظم؟ کوئی خال خال لوگ گئے ہوں گے, وہ بھی علم کے لیے نہیں, دنیا داری کے لیے. مگر یہ سلف صالحین کا تمیز ہے کہ اس طرح وہ علم نافع کے حصول کے لیے مستعد ہوتے اور کمر بستہ ہوتے. یہ علمی قوت جو خارج سے آتی, جو وحی الہی کا نام ہے, اور اندر داخل ہوتی, اندر داخل ہو کر انسان کے دل کو خشیت سے, اللہ کے خوف سے بھر دیتی. اس کا معنی علمی قوت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ باہر سے آئے, اندر پیدا نہ ہو. اندر پیدا ہوگی وہ آراء اور احوا کا علم ہے, باہر سے آئے وحی الہی, اور باہر سے آ کر انسان کے دل میں داخل ہو, انسان کے دل میں داخل ہو. جب وہ دل میں داخل ہوگی تو اس کے اعمال, اس کی حرکات, اس کا عقیدہ, اس علمی قوت کا ترجمان ہوگا. اس کے عمل میں کتاب و سنت کی خوشبو ہوگی, اس کے عقیدے میں کتاب و سنت کا رنگ ہوگا, اور دنیا اس بات کو پہچانے گی. تو علمی قوت کیا ہے؟ یہ باہر سے آتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قصد ہو علماء ربانیین کی طرف, جو عالم ہے, عالم جن کا واقع عدم اللہ کی وحی سے تعلق ہو. اور ایک عالم کہ کسی بھی علاقے میں پہچان کیا ہے, منصب تدریس پر کون فائز ہوتا ہے, منصب استاف پر کون فائز ہوتا ہے, فتوا ہے, تدریس ہے, تحدیث ہے, حدیثوں کو بیان کرنا, یہ کام ہر ایک کا نہیں. علماء محدثین کے کلام سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ عالم کون ہے, مفتی کون ہے؟ حدیثیں بیان کرنے والا کون ہے؟ تدریس کے منصب پر فائز کون ہے؟ ہر ایک نہیں، ایک شرط ابن صلاح نے اور اس دور کے ایک اور عالم تقی الدین ذکر کی ہے، جس شرط کا نام استفاضہ. یعنی عالم وہ ہے جس کی علاقے میں طلب و علم کے تعلق سے شہرت ہو. علاقے کے لوگ جانتے ہوں کہ یہ کہاں پیدا ہوا، اس نے علم کہاں حاصل کیا، کس کس سے حاصل کیا. حصول علم کے بعد اسے مسند تدریس پر بٹھانے والا کون ہے؟ کھیل تماشا نہیں کہ ایک بندہ دو کتابیں پڑھ لے. مشائخ کون ہے معلوم نہیں، اور ایک مسند پر بیٹھا ہوا فتوے بھی دے رہے، تدریس بھی کر رہے اور علم کو تقسیم بھی کر رہے. کم از کم جو محدثین علماء سلفیین ہیں، جو منہج سلف صالحین پر قائم ہیں، وہ طلب علم کے اس طریق کو نہیں جانتے، نہیں مانتے. استفاضہ ایک شہرت، یہ کہاں پڑھتا رہا، کس کس سے پڑھا، اور اس کو مسند تدریس پر فائز کرنے والا کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت فتویٰ اور تدریس اور تحدیث کی مسلم کو نہیں سنبھالا جب تک میرے 70 استادوں نے مجھے نہ کہا، 70 مشائخ مجھ سے طلب کی، مجھے اصرار کیا کہ تم اس مسلم کے اہل ہو، تم بیٹھو تدریس کرو، افتاء کا کام سنبھالو، احادیث بیان کرو. 70 مشائخ. یعنی ایک عالم معروف ہوتا ہے طلب علم میں، اور کس کے اذن سے اس مسلک پر وہ فائز ہو. ہمارے ملک میں مدارس کا نظام، مدارس کا جو علوم اسلامیہ کا نصاب ہے، بڑا دقیق ہے، بہت دقیق ہے، اور ایک کامل نصاب ہے جس میں عقیدہ، جس میں حدیث، تفسیر، لغت، نحو، صرف، میراث، مصطلح، اصول فقہ، تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں. یہ علوم اسلامیہ سر، اور بہت ہی دقیق یہ نظام ہے. ان مدارس کی عظمت شان کا سب کو اعتراف کرنا چاہیے. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو ایک نصاب ہے نا، یعنی اسلامیات کے تعلق سے، وہ بڑا سطحی، بہت سطحی. مجھے یاد ہے رحمانیہ میں ہم تیسری کلاس میں پڑھتے تھے، صرف تیسری کلاس، اور ایک ایم اے کا طالب علم مجھ سے پڑھنے آتا تھا. نے کہا تیسری جماعت ہمارے مدرسے کی، اور کہا 16ویں جماعت یونیورسٹی کی. وہ ادب عربی اور نحو صرف مجھ سے پڑھتا تھا، حالانکہ میں ایک بالکل مبتدی طالب علم تھا، اور 14 سال کے قریب میری عمر تھی. میں یہ ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے مدارس کا نظام بڑا دقیق ہے. ایک طالب علم اس نظام میں داخل ہو، اپنے مشائخ کے سامنے زان و تلمس طے کرے، اور یہ 8 سال کی صحبت معمولی نہیں، مشائخ بھی معروف ہیں، ان سے پڑھتا ہے. اب مشائخ اس کو 8 سال دیکھتے ہیں اور اہل قرار دیتے ہیں کہ یہ تدریس کر سکتا ہے، استاد کے قابل ہے، اور وہ اس کو اجازت دیتے ہیں، بعض اوقات مامور کرتے ہیں اس مسلک کو آپ سنبھالیے. یہ ایک معروف طریقہ ہے، اور محدثین اسی طریق کو مانتے ہیں. سب مولانا رجالت ہے، ذرا بتاؤ تمہارے مشائخ کو ہونا کہاں سے تم نے پڑھا، ذرا اپنا مبلغ علم ذرا ہمیں واضح کرو. یہ تو نہیں کہ دو متن پڑھے اور سال دو سال پڑھا، یہ تمہارا مبلغ علم ہے اور تم ایک مسلم کو سنبھال لو. نہیں، اس طریق کو سلف صالحین قبول نہیں کیا گیا. یہاں واضح ہونا ضروری ہے کہ تم نے کیا پڑھا، کس سے پڑھا، کتنا عرصہ پڑھا، کس کے اذن سے تم نے یہ مسئلہ سنبھالی، تمہیں اجازت دینے والا کون ہے، کس کے نزدیک معروف ہو. اور معروف ہونے کے تعلق سے کچھ باتیں اور بھی ہوتی ہیں، وہ غیر منہجی. دو تین سال قبل میں عمرے کے لیے گیا، وہاں یورپ سے کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے برطانیہ سے، ان کا موقع یہ تھا کہ عالم صرف وہ ہے جس کو سعودی عرب کی لجنہ دائمہ پہچانتی ہو، جو سعودی عرب کی کمیٹی ہے علماء کی، وہ پہچانتی ہو وہ عالم ہے. اس موقف کے تحت وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کو سعودی لجنہ نہیں پہچانتی. میں نے عرض کیا لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی علماء کی کمیٹی ہے، یقیناً بڑے بڑے علماء پر مشتمل، بڑے بڑے علماء پر، یقیناً وہ کمیٹی آج عقیدے میں عمل میں ہماری قدرے اور رہنما ہے، ان کے ساتھ تعلق موجب سعادت ہے، یقیناً یہ بات درست ہے. لیکن یہ شرط کہاں سے آپ لے کر آئے کہ وہ کمیٹی جس کو جانتی ہو وہ عالم ہے، ورنہ نہیں. اس پر وہ مصر تھے. میں نے پوچھا کہ معرفت یا تزکیے کی اساس کیا ہے، کیا وہ کمیٹی پاکستان آئی اور پاکستان میں علماء سے ملی، یہ یہاں کے علماء سعودی عرب گئے اور وہاں کمیٹی سے ملاقات کی، آخر لکھا ہی ایک طریقہ ہے، ملاقات ہی ایک راستہ ہے پہچان کی، تو راستہ تو مفقود ہے، بند ہے. حدود کا نظام ایسا بن چکا ہے کہ ان کا یہاں آنا مشکل ہے، ہمارا وہاں جانا مشکل ہے. مجھے میرے شاگرد کامران خالد پالوا حافظہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ سعودی عرب میں ایک مجلس میں، مجلس کبار علماء کے کچھ علماء موجود تھے، اور میں نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ مشائخ کرام، کیا کسی عالم کے عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ لوگ پہچانتے ہو اور آپ کا تزکیہ اس کو حاصل ہو؟ جواب ملا کہ لا، نہیں، یہ ضروری نہیں. اگر یہ قاعدہ ہے تو اس قاعدے کو پھر وہاں سے چلنا چاہیے تھا کہ نہیں، ضروری ہے، یہ کمیٹی ان کو پہچانتی ہے. لیکن نہیں، اگر پہچان ہو، رابطہ ہو، تعلق ہو، یہ تعلق یقیناً موجب سعادت ہے. ہم نے پاکستان میں عقیدے کا کام کرنا چاہا کہ یہاں عقیدے کی بڑی کمی، ہم نے اسی لجنہ کے بعد علماء کی کتابوں کا انتخاب کیا. شیخ ابن عثیمین میرے استاد ہیں، اور شیخ صالح الفوزان، اور شیخ عبد المحسن العباد جو مرجع ہیں سلفیین کے، ان کی کتابوں کا ہم نے انتخاب کر کے ان کے تراجم شائع کیے تاکہ سندھ میں عقیدے کی نشر و اشاعت. یہ تعلق موجب برکت ہے، لیکن کسی عالم کا عالم ہونا اس بات پر قطعاً موقوف نہیں ہے کہ اس کو یہ کمیٹی پہچانتی ہو یا کمیٹی کو رکن پہچانتا ہو. میرا ایک سوال ہے، محدث پنجاب حافظ عبد المنان مدینہ آباد کا نام آپ سعودی عرب میں لیں، سارے کبار علماء سے پوچھیں کہ اس کو آپ جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ وہ محدث ہے جس نے حدیث سے پورے پنجاب کو بھر دیا. یہ قول میرا نہیں، یہ قول شیخ الکل میاں نذیر حسن محدث دہلوی رحمہ اللہ کے. عبد المنان وزیر آبادی نابینا تھے، نابینا، ان کے شاگرد تھے، فرمایا کرتے تھے اس اندھے نے پنجاب کو حدیث سے بھر دی، لیکن کمیٹی کا کوئی رکن ان کا نام نہیں جانتا. میں نے بعض علماء سے پوچھا کہ شارح مشکات عبید اللہ رحمانی، ان کا تعارف کرانا چاہا، نہیں جانتے. کتنے علماء ہیں جو شیخ الکل کو جانتے ہیں؟ کتنے علماء جو داؤد خدمی کو جانتے ہیں، جو محمد گونڈلوی کو جانتے ہیں؟ حالانکہ یہ سارے کے سارے اتنے بڑے اساتین علم تھے کہ جن کی خدمات کی ایک تاریخ ہے. تو پھر یہ معرفت اور یہ تزکیہ قطعاً کافی نہیں، اور نہ یہ شرط. ہر علاقے کے علماء، سب سے پہلے علاقے کی اساس چاہیے. تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تمہارے مشائخ کون ہیں؟ کتنا سال علم حاصل کیا؟ اور تمہیں اس مسلط پر فائز کرنے والا کم، یہ ضروری. تو اللہ کے بندو، جو قوت علمیہ ہے یہ باہر سے آتی ہے، اور اس کے لیے علماء راسخین، علماء ربانیین، جو معروف استفادہ شرط ہے، جن کی شہرت علمی حوالے سے عملی حوالے سے مسلم ہو، اہل علم کو ان کی معرفت حاصل. میرے استاد تھے مولانا حاکم علی صاحب، رہو صحیح بخاری کے حافظ تھے، سعودی عرب میں ان کو کوئی نہیں جانتا، اتنا بڑا محدث. تو کیا یہ مجہول قرار پائیں گے؟ نہیں، پاکستان میں معروف ہے، پاکستان کے علماء ان کو جانتے، مسلم ہندوستان میں معروف ہے. لیکن سعودی کمیٹی کا جاننا کوئی ضروری نہیں، اصل معرفت علاقے کے علماء کی. اور بہت سے لوگ باہر سے کسی سے ناطا جوڑ کر، خط و کتابت کر کے، انٹرنیٹ، جو بعض معنی میں رحمت بھی ہے لیکن بیشتر معنی میں عذاب الہی ہے جو مسلط ہے ہم پر، اس سے روابط کے ذریعے کچھ تعلق جوڑ لیتے ہیں اور ایک موہوم سے، موہم سے تزکیہ پر کام کرتے ہیں. تزکیہ اپنے ملک کا چاہیے، ملک کے علماء کا چاہیے. کن سے پڑھا؟ کون تمہارے مشائخ ہیں؟ کون تمہارے رجال ہیں؟ اور کس نے تمہیں اس مسلط پر فائز کیا؟ تو یہ ضروری ہے طلب علم کے لیے سلف کی منہج کی پہچان، ایسے عالم کی تلاش جو واقعی عالم ہو اور جو واقعتاً اللہ رب العزت کی وحی سے منسلک ہو. اور وہ علم جو حاصل ہوگا وہ اندر داخل ہوگا انسان کے دل میں، اور انسان کے دل کو اللہ کی خشیت سے بھر دے گا. خشیت سے دل بھر جائے گا اس علم سے. یہ علم نافع کی پہچان بھی اور صحیح جماعت کا تعارف بھی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کا تعارف خود کرایا تھا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم. وہ جماعت میرے پاس آئے گی، قرآن بہت پڑھے گی، مگر ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کا علم جو بھی ہے اوپر اوپر ہے. بڑی بڑی باتیں کریں گے، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، ان کا علم اوپر اوپر ہے، ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا. دل میں کیوں داخل نہیں ہوگا؟ ظاہری عمل تو بہت ہے. عبد الرحمن بن ملجم، جناب علی بن ابی طالب کا قاتل، اس پر حد قائم کر رہے تھے عبداللہ بن جعفر، اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کے اعضاء کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ٹانگیں کاٹی گئی. اس شخص نے اس تک نہ کی، پھر گرم سلائی کر کے اس کی آنکھوں میں پھیرا گیا، آنکھیں لہو لہان ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس تک نہ کی. پھر چھری پکڑی گئی اس کی زبان کاٹنے کے لیے، تو رو پڑا کہ میری زبان نہ کاٹو، زبان کاٹ دو گے تو اللہ کا ذکر کیسے کروں گا، قرآن کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ اندر نہیں جائے گا، اوپر رہے. کس وجہ سے؟ ان کے مناہج ایسے ہیں، ان کے مناہج ایسے ہیں کہ ان کا علم علم نافع نہیں ہوگا، اوپر رہے گا، اندر نہیں جائے گا. آخر یہ خوارج اس قدر بدترین کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شر القتل تحت ادیب السماء. یہ لوگ جب قتل ہو کر گریں گے تو آسمان کی چھت کے نیچے یہ سب سے بدترین مقتول ہوں گے. خیر الناس الذین قتلوهم، اور جو لوگ ان کے قاتل ہوں گے وہ کائنات کے بہترین قاتل ہوں گے. جہنم کے کتے بدترین مقتول، ان کے قاتل سب سے بہترین. فرمایا کہ ان کا علم بے شمار ہوگا، سب سے بہترین کلام کے پڑھیں گے مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی اوپر رہے گا، اوپر ہی اوپر. کس وجہ سے؟ جو ان کے مناہج منقول ہیں. ان کا کیا منہج تھا؟ ان کے منہج میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن باتوں نے سب سے پہلے منہج سلف صالحین میں قدغن پیدا کی. جیسے گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر تکفیر, اور تکفیر مطلق نہیں, تکفیر معین. بدترین وہ گروہ جنہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی, ایسا انسان تو بدبخت ہے, اس کے پاس علم کے خزانے کیوں نہ ہوں مگر اس کا علم اوپر ہی اوپر ہے, اسے خشیت الہی حاصل نہیں ہوتی. اور تکفیر معین اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی, ہماری شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے تکفیر معین. دیکھیں حکم کی دو قسمیں, ایک ہے حکم عدل عمل کسی کام پر حکم, اور ایک ہے حکم الذات کسی کی ذات پر حکم. یہ دو قسمیں, حکم عدل عمل جو ہے کسی عمل پر حکم, یہ ایک ظاہری چیز, مثلا پیغمبر علیہ السلام نے ترک نماز کو کفر کہا ہے, یہ کفر, ترک نماز کفر. حکم عدل عمل اس کو بیان کرو خوب شد و مجھ سے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. خوب اس کو بیان کرو, حکم عدل عمل ہے. اور اللہ کے پیغمبر کا دائرہ اختیار یہی تک تھا, عمل پر حکم لگا. نبی علیہ السلام نے ذات پر حکم نہیں لگایا الا یہ کہ آسمان سے انکشاف ہوا ہو کسی کی ذات پر حکم کا. کیوں؟ عمل پر حکم ایک ظاہری چیز ہے, ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہمیں دکھائی دے رہے, اس کا یہ عمل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ظاہری چیز ہے, تو ہم ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے کہ ترک نماز کفر. لیکن ذات پر حکم ایک ایسا حکم ہے جو ظاہر اور باطن دو چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. یہ ایک شخص کے کافر ہونے کے لیے صرف اس کا بے نمازی ہونا کافی نہیں, بلکہ صاحب یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, یہ بے نمازی کیوں ہے. اور باطن کا علم کسی انسان کو حاصل نہیں, صرف اللہ کے پاس علم غیب صرف اللہ جانتا ہے. کفر مکمل حکم کب ثابت ہوگا؟ جب کسی انسان کے بارے میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں واضح ہو جائیں. ظاہر تو معلوم ہے لیکن باطن معلوم نہیں. باطن کسے معلوم ہے؟ صرف اللہ رب العزت. تو اللہ تعالی حکم لگائے گا, یہ شرعی حکم ہے, ذات پر حکم شرعی حکم ہے, اور شرعی حکم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا, شرک کا, اور شرک کے بعد ایک اور گناہ کا جو شرک سے بڑا ہے, وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ پر تم ایسی بات کہو جس کا تم کو علم نہیں. یہ قول بلا علم, یہ گناہ شرک سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہو. میں اس کی مثال ایک دو پیش کرتا ہوں اسی مسئلے کے تعلق سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا لیا اور پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بچوں نے جواب دیا کہ بہت اچھے. کہا کہ ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں, اس کو نافذ کرو گے؟ بچوں نے کہا کیوں نہیں. کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا, جلانا جائز ہے ناجائز ہے, وصیت ناجائز ہے, مجھے جلا دینا اور میری راکھ محفوظ کر لینا, اور کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھی ہو, جب تیز ہوائیں چلیں جھکڑ چلیں تو ان ہواؤں میں میری راکھ کو آدھی کو بکھیر دیں اور باقی آدھی راکھ سمندر کے پاس جانا اور سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا تاکہ میری مٹی کا ایک ایک ذرہ بکھر جائے اور غائب ہو جائے. اور ساتھ یہ کہا کہ میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا گناہ ہے. اللہ اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہو گئے, لیکن قادر اللہ علیہ لیکن اب بھی بن لی عذاب شدید, اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہو گئے تو مجھے بڑا عذاب دے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یوں جلائے جانے سے, بکھیرے جانے سے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا. اب یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں؟ اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے یا نہیں؟ اس کی وصیت میں یہ دو چیزیں, میت کو جلانا اور پھر راکھ کو بکھیرنا, اور صاحب یہ کہنا کہ اللہ رب العزت اگر مجھے پکڑنے پر قادر ہو گیا مجھے عذاب دے گا, لہذا میری راکھ کو بکھیر دینا تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے. یہ قدرت کا انکار, قدرت کا انکار. ہم جیسا کوئی صدی انسان میں بیٹھا ہو وہ کہے گا تو کافر ہو گیا. یہ نہیں کہے گا یہ کلمہ کفر, کلمہ کفر. اور میں بھی یہ کہوں گا, آپ بھی یہ کہیں گے یہ کلمہ کفر. لیکن کچھ لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تو کافر ہو گیا. ایک شخص معین کو مخصوص کر کے اس کو کافر قرار دیتے ہیں. چلیں اس بات کو ہم نے رکھ لیا کہ تو کافر ہو گیا. اب نبی اسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر لی اور جمع کر کے پوچھا کہ ما حملہ کا انا ما سمعت, میرے بندے تو نے جو کچھ کیا ہے یہ کیوں کیا, تجھے کس چیز نے ابھارا یہ کرنے پر؟ اس نے کہا مخافتوں کا یا رب, یا اللہ تیرے خوف میں, تیرے خوف میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا. اب میں اس کو کافر کہتا رہوں, اللہ اس کو معاف کر چکا ہے, یہ اللہ پر قول بلا علم ہے یا نہیں؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یہ خبر تو اللہ نے دی ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے, ہمیں معلوم ہو گئے. اگر پیغمبر علیہ السلام یہ خبر نہ دیتے ہمیں معلوم نہ ہوتی. اور ہم کیا کہتے کہ یہ شخص کافر ہو چکے, یہ نہ کہتے کہ اس کا یہ کلام کفر. دیکھو اگر یہ کہو گے کہ یہ بات کفر ہے اور یہ بات واقع بن ظاہرن و باطرن اس کے عقیدے کا حصہ ہے, اس کفر کی زد میں وہ آ جائے گا, بات پوری ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کے علم میں ہے بات ہے کہ یہ بات اس کے دل سے نہیں ہے, جہل کی بنا پر اس کو اس کا علم نہیں, اس کی حیثیت کا احساس نہیں, اس کا مبلغ علم اتنا ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اس مبلغ علم کی بنا پر اس کو معذور قرار دے سکتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے, جس کا ہمیں علم نہیں, اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے, ہم اس کے اس کفری عقیدے کی بنا پر اسے کافر کہتے ہیں. مانا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا یہ کلام کلام کفر ہے تو اس کی زد میں اگر ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں. اور ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کی زد میں یہ نہیں آتا کیونکہ اللہ اس کو معاف کر چکے. تو اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے یہ کسی معین شخص کی تکفیر کرنا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اس کا ذکر کیا, اللہ افرح بتوبۃ عبادہ, اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے. آپ نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک شخص جنگل میں ہے, سواری اس کے ساتھ ہے, اس سواری پر اس کا کھانا ہے پانی ہے, مگر اچانک وہ گم ہو گئی, سواری گم ہو گئی. اب وہ جنگل بیابان, نہ کہیں کھانا نہ پانی, اب وہ بیچارہ ایک جگہ بیٹھ گیا, اپنی موت کا منتظر, اس کی آخری سانسیں چل رہی. اچانک سر اٹھا کے دیکھا سواری سامنے کھڑی ہے, کھانا بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے. اتنا خوش ہوا کہ شدت فرحت کی بنا پر اسے احساس ہی نہ ہو سکا وہ کیا کہہ رہے ہیں. شدت فرحت کی بنا پر کہہ اٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک, یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک شخص شدت فرحت سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکے اس کی زبان پر کیا جاری ہوا. یہ کلمہ قابل معافی ہے یا نہیں؟ حالانکہ کلمہ کفر ہے, یہ کلمہ کفر. اگر ہم سنیں گے ہم کہیں گے یہ کلمہ کفر, لیکن کچھ لوگ کہیں گے تو کافر ہو گیا. حالانکہ اس نے یہ کلمہ کس بنیاد پر کہا؟ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ شدت فرحت کی بنا پر کوئی شخص اگر مغلوب ہو جائے اور مغلوب ہو کر کوئی ایسی بات کہہ دے جس کا اس کو احساس ہی نہیں تو وہ قابل معافی، وہ قابل معافی اللہ کے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے، اور اللہ نے کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کر دی۔ تو بعض اوقات ایک شخص ایک کفریہ بات کہتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، مگر وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ خبریں اللہ اس کے رسول سے پہنچ رہی۔ میرے بھائی اور دوستو، تکفیر معین کا اختیار اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر کسی انسان کے کافر ہونے کا فکر کیا تو اپنے خالق اور مالک کی وحی سے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکفیر دو چیزوں کی متقابی ہے، ایک اس شخص کا ظاہر، دوسرا اس کا باطن۔ ہمارے سامنے اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن نہیں۔ باطن کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے، کسی انسان کے سامنے۔ تو باطن میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اس کے باطن میں کوئی ایسی چیز ہو جو عند اللہ معذور ہو، عذر بن سکتی ہو، اور ہم مصیر ہو اس کے اس ظاہری فیصلے پہ۔ بیبان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون، یہ اللہ پر قول بلا علم ہوگا۔ ہم کیا کہیں؟ وہی جو شریعت نے سمجھایا، شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی اس بات کو، اس کے اس عمل کو کفر کہو، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، اس کی ذات کو نہ کہو۔ ہو سکتا ہے وہ عمل کفر ہو مگر باطن کے اعتبار سے وہ عند اللہ معذور ہو، اس کے معذور ہونے کا ہمیں علم نہ ہو۔ لوگ نواقض ایمان کی بات کرتے ہیں کہ کچھ باتوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، یقیناً ٹوٹ جاتا ہے، مگر علماء کے کلام کو آپ پڑھیں، یہ اس وقت ہے جب اس کی شرائط موجود ہو اور موانع کی نفی ہو، کوئی مانے نہ ہو۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کوئی ایسا ناقض ایمان اختیار کرتا ہے کہ اندر سے وہ معذور ہے، جاہل ہے، اور اس کا جہل عند اللہ عذر ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یہ علم صرف خالق کے کائنات کے پاس، ہمارے پاس نہیں۔ اس کے جہل کا فیصلہ، باطن کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہیں گے یہ چیز داخل ایمان ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ عمل کفر ہے، لیکن یہ نہیں کہیں کہ تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ ہمیں اس کے باطن کا علم۔ ہو سکتا ہے باطن وہ عند اللہ معذور ہو، اس کا عذر اللہ کے قابل قبول ہو۔ جیسے یہ دو مثالیں، وصیت کرنے والا اللہ کے ہاں قابل معافی قرار پایا حالانکہ اس کا قول عقیدہ کفر تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مجھ پر قادر نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت کا انکار کفر۔ مگر اللہ جانتا تھا کہ یہ باطل معذور ہے، اس کا عذر اللہ نے قبول کر لیا، بندے کو معاف کر دیا۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام کی مثال دی کہ ایک شخص شدت فرحت سے مغلوب ہو کر یہ بات کہہ دے، اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو۔ ہم ظاہر یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یہ کلمہ کفر ہے، پرلے درجے کا کفر ہے۔ لیکن اس کا باطن کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اگر وہ باطن بھی اس کفر کا مرتکب ہے تو پھر وہ کافر ہے، لیکن اللہ کے علم میں۔ اور اگر وہ باطن معذور ہے تو پھر وہ معذور ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ تو ہم حکم کس پر لگائیں؟ لوگوں کے عمل پر، نہ کہ لوگوں کی ذات پر۔ پھر ایک تیسری چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ اور ہے سری، بالکل خفیہ، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ ایک بندے نے عمل کفر بک دیا یا کر لیا، کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، کفر کا عمل کر لیا، اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو گیا، تو یہ شرط نہیں ہے کہ اپنی غلطی سے آپ کو آگاہ کرے کہ آپ مجھے کافر کہنے والے، میں رجوع کرتا ہوں، یہ شرط نہیں، بلکہ رات کی تاریکی میں وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اس توبہ کی آپ کو اطلاع دینا ضروری نہیں، توبہ کا معاملہ بندہ اور اس کے پروردگار کے بارے میں۔ اللہ کی طرف سے کوئی شرط نہیں کہ جب تک لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر معافی نہیں مانگے گا، معاف نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے رات کو چھپ کر آ جائے، سری اور خفیہ مجھ سے توبہ کر لے، میں تو یہ معاف کر دوں۔ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، توبہ کے دو دروازے ہیں، ایک ذاتی ہے، ایک اجتماعی۔ ذاتی دروازہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ
یقبل توبت عبده ما لم یغرغر، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک بندے کی جان اس کے حلق میں نہ پھنس جائے، یہ بندے ہر بندے کی ذات کے ساتھ، جب تک وہ زندہ ہے اور اس کی موت کا وقت نہیں آ گیا، موت کا قیام نہیں آ گیا، اس وقت تک اس کی توبہ قابل قبول ہے. اجتماعی دروازہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک دروازہ ہے مغرب میں جہاں سورج ڈوبتا ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں سے طلوع ہوگا، جب سورج وہاں سے طلوع ہو رہا ہوگا تو وہ توبہ کا دروازہ بھی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے وہ بند ہو جائے گا، اب توبہ کی کوئی گنجائش نہیں. تو توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ایک بندے کے لیے اس کی موت تک، اور پوری کائنات کے لیے قیامت کے قائم ہونے تک. کیا توبہ کی شرائط میں ہے یہ کہ اس کی توبہ کا ہم کو علم ہونا چاہیے؟ نہیں، توبہ ایک سری معاملہ بندے اور اس کے پروردگار کے مابین، بندہ رات کو چھپ کر توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دے. تو عافیت کا راستہ کیا ہے؟ کہ اس کا یہ عمل کفر ہے، یہ نہ کہو کہ تو کافر ہو گیا، ممکن ہے وہ توبہ کر چکا، اللہ اس کو معاف کر چکا اور آپ اس کو کافر کہنے پر مصر ہو، پھر کیا ہوگا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر ایسا قول ہوگا جس کا تم کو علم ہی نہیں. اللہ پر قول بلا علم یہ شرک سے بڑا گناہ ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا. خیر خواہی کا راستہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ادعوا الحلول بالشبہات، ایک بڑا ایک جامع قاعدہ ہے، بڑا عظیم قاعدہ ہے کہ اللہ کے بندو حدود کو ٹالنے کی کوشش کرو کسی شبہ کی بنا پر. ایک شخص پر ایک حد قائم ہو رہی، زنا کی حد، چوری کی حد، شراب کی حد، لیکن وہ ایسا شبہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے جس سے اس کا ثبوت اور جرم ثابت نہیں ہو رہا کسی شبہ کی بنا پر، اس شبہ کو قبول کر کے اس کی حد کو ٹال دو. تمہارے سامنے کسی بھائی کا کوئی عمل آئے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ یہ معذور ہوگا، کوئی ایسی سوچ کے ذریعے اپنے اس بھائی کے بارے میں حسن ظنی رکھتے ہوئے یہ سوچو، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ اس عمل کے بارے میں ڈٹ کے بات کرو یہ عمل کفر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کسی بھائی کو معین کر کے مخاطب کر کے اس کو کافر قرار دیں، یہ دعوت کی فصلت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کے بھی خلاف ہے، ان نصوص کے بھی خلاف ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ حکم الذات شرعی حکم ہے اور ہر شرعی حکم کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز ایک شرعی حکم، حکم ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تمہارا ذاتی حکم تو نہیں. حج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شرعی حکم. حکم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. روزے کیوں رکھتے ہیں؟ شرعی حکم. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. تو بھائی کسی کی ذات کو کافر کہنا ہے ایک شرعی حکم ہے، اس میں آپ کا ذاتی اختیار کہاں سے آ جائے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرو. تو چونکہ شریعت میں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو ضرورت ہی نہیں کسی کی ذات کو مجرور کرنے کی، اس عمل کے بارے میں ڈٹ کر بات کرو، یہ عمل کفر ہے، یہ عمل نفاق، یہ عمل شرک ہے. اس زمین میں وہ شخص اگر آ رہا ہے تو 100 بار آئے، نہیں آ رہا تو کم از کم ہم تو بڑی ذمہ ہوں گے، ہم تو قول بلا علم نہیں کہیں گے اللہ کی ذات کو. تو خوارج کا ایمان ان کے اندر کیوں نہیں تھا؟ اس ایک عظیم ظاہرے کی بنا پر جو انہوں نے امت کی تکفیر کی، متعین کر کر کے نام لے لے کر لوگوں کو کافر قرار دی. تو ایسے لوگوں کا ایمان، ایسے لوگوں کا عمل اوپر اوپر ہے، ان کے دل میں جو اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، قطعاً داخل نہیں ہوتا، ان کو عمل کی توفیق نہیں ملتی. عمل اگر کرتے ہیں تو اوپر اوپر ہوتا ہے، اس کا اندر سے انسان کے دل سے اور خشیت رائے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور تکفیر میں ایک اور چیز چھپی اور وہ تنفیر ہے. جب ایک شخص کو آپ کافر کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس شخص کے تعلق سے آپ معاشرے میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں. اور یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے قطعاً خلاف. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بشرو بلا تنفر، لوگوں میں خوشیاں بانٹو، نفرتیں نہیں، نفرتیں نہیں، یسر لا تعسر، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہیں. ان دین کی روح ہی اس بات پر قائم. اور کچھ لوگ ذرا کسی کا عمل دیکھا اور اس کی تحریر شروع کر دی، کوئی حجت قائم نہیں کی. حجت اگر قائم نہیں کرے تو کیسے قائم ہو سکتی؟ حجت کی اقامت بھی اللہ کے علم میں. تو ایسی باتیں کیوں کی جائیں جو ہمارے دائرہ علم سے باہر ہیں، ہمارے دائرہ علم سے خارج ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کی جائیں؟ وہ باتیں کی جائیں جن کا شریعت نے ہم کو اختیار دیا. کتاب و سنت نے جب بھی حکم لگایا عمل پر لگایا، کسی کی ذات پر نہیں. ذات پر عمومی ہے، متعین انسان پر نہیں. یہ چیز خوارج میں ان کی تکفیر، ان کی تنفیر. اور پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر سخت احکام ان کے بارے میں ذکر کی، ان کو جہنم کا کتا قرار دیا. فرمایا کہ یہ بہترین، جو ان کا قاتل ہے سب سے بہترین قاتل، اور اگر یہ قتل ہو گئے تو اس زمین پر آسمان کے نیچے یہ سب سے بہترین مقبول ہوں. تو ایسا عمل کیا جائے جو یقیناً سلف صالحین کے منج کے مطابق ہو. تو یہ منج سلف صالحین کے حوالے سے یہ پروگرام ہم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم انہی چیزوں کا اہتمام کریں جو سلف صالحین سے ہم کو ملی. تو ابن قیم کی عبارت کی وضاحت ہو رہی تھی، ہر انسان کی تکمیل دو قوتوں کے ساتھ ہے، ایک عملی قوت، ایک علمی قوت. علمی قوت باہر سے آتی ہے، کتاب و سنت سے، وحی الہی سے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں اترتی، خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، عمل صالح کی رغبت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، ورع کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، انسان کے دل میں سرایت کرتی. علمی قوت یہاں مکمل ہوئی، اب باری عملی قوت کی. سمجھتے ہیں کہ عملی قوت انسان کے اندر سے نکلتی. اب وہ جو علم انسان نے حاصل کیا کتاب و سنت کا، اپنے دل کی زمین کو اس نے آباد کر لیا، زرخیز کر لیا وحی الہی کے علم سے، اب عملی قوت وہ علم جو انسان نے حاصل کیا انسان کے دل کے اندر ہے کتاب و سنت کا، اس کو باہر نکالا. اس علمی قوت کا رنگ اس کی ذات پر نمایاں ہو، اس کے عمل کے ساتھ، اس کے عقیدے کے ساتھ، اس کی گفتار کے ساتھ، اس کی زبان محفوظ ہو، اس کی آنکھیں محفوظ ہو، اس کا عمل اس علم کے مطابق ہو، وہی الہی جو اس کے مطابق ہو. یہ دو قوتیں، علمی قوت اور عملی قوت، جس سے انسان کی تکمیل ہوتی. بس یہ ساری جو زندگی ہے انہی دو قوتوں کے زیر سایہ گزارنی ہے. نمبر ایک، علم نافع کا حصول وحی الہی، کتاب و سنت. اس کے لیے واقعات ایسے علماء کا انتخاب جن کی علمی شہرت معروف مسلم ہو، جن کا سارا جو طور ہے وہ معلوم ہو، یہ کون ہے، اس نے کہاں پڑھا، اس میں کون مشائخ ہے، اسے اس مسئلے پر فائد کرنے والا کون ہے، اپنے علاقے میں معروف، اپنے ملک میں معروف ہو اس چیز کے ساتھ، تو اس شہرت کے ساتھ اس کا رخ ہو، اس سے علم حاصل کیا جائے، اس علم سے اپنے دل کی زمین کو آباد کیا جائے، اور پھر اس علم کا رنگ انسان کی ذات پر، اس کے ظاہر پر، اس کے ہر عمل پر موجود ہو. اس کی اگر نماز ہو تو اس علم کے مطابق، اس کا حج ہو تو اس علم کے مطابق، اس کے روزے ہو تو اس علم کے مطابق، الغرض کی پوری زندگی اسی علم کے مطابق گزر جائے. یہ دو چیزیں منج سلف صالح ہیں، علم و عمل. علم و عمل یہ صحابہ کرام کا وسیلہ تھا جو اللہ کے پیغمبر کے صحبت یافتہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے اللہ کے پیغمبر سے علم اور عمل اکٹھا حاصل کیا، علم و عمل ساتھ ساتھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت، علم ہم نے لیا، خوب حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا. عمل کو لیٹ نہیں کیا، مؤخر نہیں کیا، بلکہ علم و عمل ساتھ ساتھ چلتے گئے، ساتھ ساتھ چلتے گئے. یہ صحابہ اکرام کا منحج، جس منحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی اساس قرار دیا. فرقہ ناجیہ جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری زندگی ان دو چیزوں کی ترویج پر گزری، ایک علم نافع پر، دوسری عمل صالح پر. اور صحابہ کرام نے پوری زندگی انہی دو چیزوں کو اللہ کے پیغمبر سے حاصل کیا، اور اپنے ظاہر باطن کو ان سے منور کیا، ایک علم نافع دوسرا عمل صالح. اور یہ وہ منہج سلف صالحین کا جو کہ الحمدللہ محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ چکے ہیں, کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک منتقل ہو چکے ہیں. تو ہم بھی اسی منہج کے پیروکار بن جائیں اور اس علم و عمل کے ذریعے اپنی اس حیات و موت کے اصل مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ بھی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ وہ ذات ہے جس نے حیات و موت پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے احسن عمل کے تعلق سے. احسن عمل نبی الاسلام کی اتباع کا نام, احسن عمل اس علم کا نام ہے جو کتاب و سنت سے حاصل ہو. بس یہ ایک نقطہ ہے جو میرے آپ کے ابتلاء کا محور ہے, اس پر پوری زندگی بسر کریں گزاریں. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اس منہج پر ہم کو قائم و دائم رکھے, ہمارا عقیدہ سلف صالحین کے علمی نور سے محفوظ ہو یعنی کتاب و سنت سے, ہمارا عمل سلف صالحین کے اس علمی نور سے محفوظ ہو یعنی کتاب و سنت سے, اور ہماری گفتار ہر چیز کتاب و سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ایسے اعمال کی توفیق دے جو اعمال خالق و مالک کی رضا پر قائم ہیں اور منتظر ہوتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واغفر ذنوبنا الحمد لله رب العالمين. اس کے عمل کو شرک کہا جائے, اس کے عمل کو شرک کہا جائے, اور اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے تو عند اللہ وہ مشرک ہے. ہم اس کے عمل کو شرک کہیں گے جب اس کے عمل کو شرک کہیں گے ہر بات اس میں آگے, اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے مشرک ہے, اور اگر ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا وہ کسی بنا پر معذور. دیکھیں نبی علیہ السلام کے دم عمار ابن یاسر اللہ کے پیغمبر پر روتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کفار نے اتنا مارا کہ میں نے آپ کی ذات کو متعون کہہ دیا, میری زبان سے انہوں نے آپ کے بارے میں سب و شتم کہلوا دیا اور گالی زبان سے نکلوا دی آپ کے بارے میں. بتائیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینا کفر ہے یا نہیں, وہ شخص مرتد ہوا یا نہیں ہوا؟ عمار ابن یاسر اللہ کے پیغمبر کے صحابی, کم از کم ظاہر یہی ہے. اور ہم جیسے جلد باز لوگ ہوتے تو ان کی ذات کو بھی نعوذ باللہ کافر کہہ دیں. اسی مجلس میں اللہ کی وحی آ گئی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہم جانتے ہیں کہ عمار کو مجبور کیا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ عمار کا دل ایمان کی محبت پر مطمئن, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی. تو کیوں ہم ایسا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیں جو دائرہ اختیار ہمیں دیا ہی نہیں گیا؟ یہ اللہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جس کے عذر کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے, ہمیں اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں مصر ہیں اس کو کافر کہنے کو؟ یقینا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اس کو اللہ کی ذات تک رکھیں. اور یہ حکم ذات پر حکم شرعی ہے, ہر حکم شرعی کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو ایک شخص اگر شرک کرتا ہے کلمہ گو ہے, ہم کہیں گے تمہارا یہ عمل شرک ہے, کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ نہیں کہیں گے تم مشرک ہو. اس کا مشرک ہونا اللہ کا علم ہے, اور واقعہ تو نبی مظاہر مبادر اس میں ملوث ہے تو مشرک ہے. وہ سو بار ہوتا پھرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قابل قبول ہو. شرک تو وہ کر رہے ہیں عملا لیکن حقیقت مشرک نہ ہو, ہم اس کو مشرک کہتے رہے, اللہ پر قول بلا علم ہو. یہ بھی شرعی حکم ہے کہ اللہ پر قول بلا علم ہو. اس لیے اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے, اپنی زبان کے معاملے کو بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما, جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو پھر دونوں میں سے ایک ضرور ہے جس کو کہا ہے, یا تو وہ کافر ہے اللہ جانتا ہے, اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر. تو ایسا کام ہم کیوں کریں جس کی زد میں آنے کا ہم کو امکان. اللہ کے پیغمبر کے فرمان ہے, ایک شخص اپنی زبان سے لعنت کا کلمہ نکال دے, لعنت کا کلمہ, وہ گالی نکالتے ہیں, وہ کلمہ ہے لعنت, وہ گالی زبان سے نکلتی ہے اور تیزی سے پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف, تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے. فرشتے اس غلیظ کلمے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں, دروازے بند کر لیتے ہیں. وہ تیزی سے پہنچ رہی ہے آسمان سے ٹکرا کے اسی تیزی سے نیچے آتی, زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ منحوس کلمہ زمین میں داخل نہ ہو. زمین سے ٹکرا کر اب وہ گالی پھٹک رہی ہے, لعنت پھٹک رہی ہے, اب کہاں جائے وہ؟ اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی, کوئی جائے استقرار نہیں ملتی. اب وہ گالی سوچتی ہے, وہ لانے سوچتی ہے کہ جس پر مجھے بھیجا گیا ہے وہاں چلی جاؤں, اس میں داخل ہو جاؤں. اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے اس میں وہ داخل ہو جائے گی, اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو فرشتے وہاں سے بھی اس کو ٹھکرا کر دور کر دیں گے, اور پھر اس گالی کا ایک ہی جائے پناہ باقی رہ جائے گا, اور وہ اس کو بھیجنے والا, اس گالی کو دینے والا ہے. پھر وہ قیامت تک ملعون ہے, اس گالی کا خود وہ شکار ہے. تو ایسی بات ہم کیوں کریں جس کی صدمے ہم خود آ سکتے ہیں. اللہ پاک سے ہدایت کی توفیق کی صدا ہے. باخر دعوان الحمدللہ. یہ کچھ ساتھیوں کے لیے دعا کی اپیل کا ذکر ہے. یہ محمد زاہد, امیر حمزہ, دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو صحت کاملہ اور شفائے کاملہ عطا فرمائے. اگر کوئی شخص نواقد اسلام کا میں سے کسی کا مرتکب ہو اسے کیا کہا جائے؟ نواقد اسلام کا مرتکب ہے تو دیکھا جائے گا یہ ظاہر ہم کو باطن المرتکب ہے, تو چونکہ ہمیں اس کے باطن کا علم نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا اسلام ٹوٹ گیا اور یہ کافر ہو گیا. ہم یہ کہیں گے اس نے ایک ایسے امر کا ارتکاب کیا جو امر اسلام کا ناقض ہے, اس کی ذات پر بات نہیں کریں گے. یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم سب سے بڑا گناہ ہے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے کیونکہ حدیث میں شرک کو اکبر القبائر کہا گیا, شرک اکبر القبائر کہا گیا. میں عرض کروں کہ قول بلا علم بڑا گناہ ہے, اور اس کے تانے بانے اگر آپ غور کریں گے تو شرک کے ساتھ ملتے ہیں. یہ شرک سے الگ نہیں, ہٹ کر نہیں, بلکہ اس میں شرک بھی ہے, اور قول بلا علم ہونے کے تعلق سے اس سے زیادہ یہ جو ہے وہ گمبھیر, اور اس سے زیادہ یہ ہے بدماک ہو سکتے ہیں. اللہ عالم.